نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم ربنا لك الحمد ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن. یہ ایک چھوٹا سا ریمائنڈر ہے شعبان کے مہینے کے حوالے سے. ہم سب مسلمان قرآن، سنت اور حدیث پر ایمان رکھنے والے ہیں. آج ہم تھوڑی سی بات شعبان کے مہینے پر اور جو اس کے بارے میں سوالات ذہنوں میں اٹھتے ہیں اس پر مختصر بات کریں گے. الحمدللہ قرآن ہو یا احادیث ہوں، ہم جانتے ہیں کہ ان کو بہت محنت کے ساتھ کمپائل کیا گیا ہے. اگر ہم قرآن ہی کو دیکھ لیں تو قرآن کو ہی کمپائل کرنے میں کئی مراحل سے گزارا گیا ہے، اور جس فارم میں، جس شکل میں آج قرآن آپ کی اور میرے ہاتھوں میں ہے، بین الدفتین، بٹوین دا ٹو بائنڈنگس، دو جلدوں کے درمیان جیسے قرآن آج ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس اسٹیج تک آنے سے پہلے کئی مراحل سے جو ہے وہ قرآن گزرا ہے. ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے کئی اسٹیجز قرآن کی کمپائلیشن نے کور کیے ہیں. الحمدللہ آج جس شکل میں قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس کو اہل عرب ہوں یا عجمی ہوں، عربز ہوں یا نان عربز ہوں، ہم سب بہت آسانی سے اس کی تلاوت کو سیکھ کر اس کو پڑھ لیتے ہیں. یقیناً ہم جانتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا جب قرآن سارے کا سارا ایک کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھا. صحابہ کے دور میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، پارچمنٹس کے اوپر، کلوتھس کے اوپر، لیدر پیسز کے اوپر قرآن لکھا ہوتا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ٹائم میں اس کو کمپائل کیا گیا. پھر ایک وقت وہ بھی تھا کہ کافی عرصے تک قرآن کے اوپر حرکات اور اعراب اور مدود نہیں تھے، لیکن جیسے جیسے اسلام پھیلا اور نان عربز تک اسلام پھیلا، تو عجمی لوگوں کے قرآن میں پڑھنے کی آسانی کے لیے حرکات، اعراب اور مدود لگائے گئے، تاکہ مسلمانوں کے قرآن پڑھنے کا تلفظ، پروننسیشن سنکرنائزڈ رہے. ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ذمہ داری، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور اللہ نے قرآن میں ہی فرمایا ہے انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یقیناً ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اسی طرح اسی قرآن میں ہم تقریباً 11 ٹائمز پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جس طرح قرآن کو محفوظ رکھا گیا ہے اتنی نسلوں میں، 1450 سال گزر جانے کے بعد بھی الحمدللہ، اور رہتی دنیا تک ہمارا ایمان ہے کہ یہ قرآن محفوظ رہے گا، اسی طرح رسول اللہ کی اطاعت کا حکم دینے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی حفاظت بھی اہم تھا. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. کیوں امپورٹنٹ تھا؟ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریگولر سنتوں کو صحابہ اور بعد کے مسلمان اپنے عمل سے محفوظ کریں، اور آپ کی احادیث کو آگے سے آگے پہنچاتے رہیں. آج شعبان کا مہینہ ہم مسلمانوں کے لیے اتنے کنفیوژنس کیوں لا رہا ہے؟ یہ وہی مہینہ ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت اسامہ بن زید نے رسول اللہ سے فرمایا کہ میں نے آپ کو کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذلک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس پر لوگ زیادہ توجہ نہیں کرتے اور جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے. وہو شہر، اور یہ وہ مہینہ ہے ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، جس میں اعمال رب کی طرف جاتے ہیں۔ فاحب، تو میں چاہتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں، ان یرفع عملی وانا صائم، تو میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال میرے رب کے سامنے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ یعنی یہ حدیث ہمیں شہرن کے لفظ سے اس شعبان کے پورے مہینے کی بلیسنگ کو مینشن کر رہی ہے، اور یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ حدیث ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ پورے شعبان میں روزے رکھنے کی اہمیت ہے۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پورے شعبان کو اہمیت دینے کی بجائے اسی بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ ہم 15 شعبان کا روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، اس 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات میں عبادت کریں یا نہ کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اسکالرس کہتے ہیں کہ اس 14 اور 15 کی درمیانی رات میں عبادت بھی کریں رات کی، اور 15 شعبان کے دن کا روزہ بھی رکھیں۔ ایک طرف اسکالرس یہ کہتے ہیں، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسکالرس ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف 15 شعبان کی رات کی عبادت سنگل آؤٹ کرنا اور 15 شعبان کے دن کا صرف روزہ رکھنا یہ ضعیف احادیث میں ہے، اور ان اسکالرس کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ صرف صحیح احادیث کو فالو کریں۔ تو میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ان دو اوپینینس کو اپنے سامنے رکھ کر کنفیوز مت ہوں۔ سب سے پہلے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہماری زندگیوں میں قرآن کی تعلیم سے جوڑ دے، چاہے ہم عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے قرآن سے جوڑ دے۔ نمبر ٹو، قرآن کو کسی استاد کے ساتھ بیٹھ کر، کسی اسکالر کے ساتھ بیٹھ کر سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ کسی اسکالر کسی استاد کے ساتھ بیٹھ کر سمجھنے سے نہ صرف علم حاصل کر کے انسان اپنے ڈاؤٹس کو کلیئر کرتا ہے، بلکہ انسان کو عمل کا راستہ بھی واضح نظر آتا جاتا ہے۔ تو یہ دو پوائنٹس ہمیں اپنی زندگی میں رکھنے ہیں تاکہ ہم اسکالرس کی اوپینینس کے ڈفرینسز کو دیکھ کر کنفیوز نہ ہوں۔ اب 15 شعبان کے متعلق، کیونکہ سارا معاملہ صحیح اور ضعیف احادیث پر ہے، تو یہاں ایک بات میں چاہوں گی کہ آپ کلیئرلی سمجھ جائیں، اور میں ایک تھوڑے سے ڈفرینٹ اینگل سے بات کر رہی ہوں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ میں یہاں جو بھی بات کہہ رہی ہوں وہ صرف آپ سب کی مدد کے لیے کہہ رہی ہوں، تاکہ ہم سب کو عمل کی راہ مل جائے۔ میں کسی کو بلیم نہیں کر رہی اور میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہی۔ ہم ایک بات جانتے ہیں کہ قرآن حفظ کیا گیا اور اس کے بعد لکھ کر محفوظ کیا گیا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، وہ عمل جو آپ ریگولر کرتے تھے، وہ نسل در نسل فالو ہوتے رہے اور ہم تک پہنچے ہیں، یعنی تواتر کے ساتھ، کنٹینیوٹی کے ساتھ وہ مسلمان نسلیں فالو کرتی رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں۔ جیسے حج کی سنت نسل در نسل منتقل ہوتی رہی، اسی طرح تمام سنتیں، نماز کا طریقہ ہو، حج کا طریقہ ہو، اور باقی جتنے بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتیں دیکھتے ہیں، تمام سنن محفوظ ہیں اور تواتر سے مستقل نسل در نسل ٹرانسفر ہوئی ہیں۔ تو قرآن محفوظ کیا گیا، سنتیں محفوظ کی گئیں۔ احادیث کا جہاں تک معاملہ ہے، احادیث کی نوعیت بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن اور سنن دے کر، مکمل دین دے کر دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی شخصیت جب دنیا سے رخصت ہوئی، تو اب وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے، وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ وقت گزارا تھا، وہ جو آپ کی محفل میں بیٹھتے تھے، وہ جنہوں نے آپ کی بات سنی، وہ جنہوں نے آپ کو کسی سے بات کرتے ہوئے سنا یا دیکھا، انہوں نے ان سب معاملات کو آگے بیان کیا۔ یعنی جب آپ کا انتقال ہو گیا، کسی نے کہا کہ میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، آپ کی خدمت میں حاضر تھا، میں نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے یہ جواب دیا، کسی نے کہا میں نے آپ کو فلاں کام کرتے ہوئے دیکھا تو آپ یہ کر رہے تھے. کسی نے کہا کہ جب رسول اللہ میرے گھر تشریف لائے تھے تو ہمارے درمیان یہ گفتگو ہوئی تھی. تو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب باتیں ہیں اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد معاشرے میں پھیلنے لگ گئیں. تو سب سے پہلے وہ جو رسول اللہ کی محفل میں ہوتے تھے صحابہ, صحابہ سے باتیں بیان ہوئیں, پھر یہ باتیں آگے اگلی نسل تابعین میں گئیں جنہوں نے صحابہ سے سنی اور انہوں نے آگے بیان کی, پھر ان تابعین نے صحابہ سے سن کر آگے آنے والی نسلوں یعنی تبع تابعین میں بیان کی. تو تقریباً 80 to 90 years یہ 2 to 3 نسلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب باتیں پھیلتی رہیں. اس پر بعض جلیل القدر اہل علم کے دل میں اللہ نے یہ ڈالا کہ اس طرح رسول اللہ سے منسوب کر کے غلط باتیں بھی آگے نسلوں میں پھیلیں گی اور یہ فتنے کا باعث بنیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے دل میں یہ ڈالا کہ ان باتوں کی, ان احادیث کی تصدیق ہونی چاہیے. تو اس پوائنٹ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مجموعہ تحقیق کے فلٹر سے گزارا گیا, اس لیے کہ اس وقت ہو یہ رہا تھا کہ لوگوں کی زبانوں پر جو احادیث تھیں ان کو کتابوں میں مرتب کیا جانے لگ گیا تھا. لوگ واقعات لکھنے لگ گئے تھے کہ رسول اللہ کو یہ کرتے ہوئے دیکھا, رسول اللہ سے یہ سنا, یہ سب لکھا جانے لگ گیا تھا. اس وقت یہ محسوس ہوا کہ اب جو یہ لکھا جا رہا ہے اور جو بیان کیا جا رہا ہے اس میں ایڈیشن سبٹریکشن ہو رہا ہے, کیونکہ کبھی کوئی ایک واقعہ ایسے بیان کرتا تھا کہ کسی دوسرے کی زبان سے وہ واقعہ ایک جملے کی کمی یا اضافے کے ساتھ ہوتا تھا. یہ اس لیے ممکن ہے کہ کبھی کسی کے سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ بات اپنی طرح سمجھ آئے. پھر یہ بھی ہونے لگ گیا تھا کہ کسی کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ جب میں رسول اللہ کی بات کرتا ہوں تو لوگ میری بات بہت توجہ اور محبت سے سنتے ہیں, اس لیے کہ مسلمانوں کو رسول اللہ سے محبت بہت تھی. تو بعض لوگوں نے شہرت حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ سے باتیں اور واقعات فیبریکیٹ کرنا شروع کر دیا, یعنی فیبریکیٹڈ واقعات رسول اللہ کے ساتھ منسوب کیے گئے. اس مقام پر اللہ نے اپنے رسول کی تعلیمات کے مجموعے کو آنے والے لوگوں کے لیے قابل عمل بنانے کے لیے ایسے لوگوں کو اٹھایا جنہوں نے ان احادیث کے اوپر ایک زبردست ریسرچ کی, ایک فلٹر لگایا ان کو اسٹینڈرائز کرنے کا, جس کو آپ علم الرجال کے نام سے جانتے ہیں. اس علم الرجال کے ذریعے رسول اللہ کی احادیث کو سخت فلٹر سے گزارا گیا تاکہ ان کی تحقیق ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اللہ نے اس دور میں اس فن کے ایکسپرٹ پیدا کیے, اور یہ اس فن کے ایکسپرٹس جنہوں نے احادیث پر فلٹر لگایا ان کو محدثین کہتے ہیں. ان محدثین نے اس علم کو, علم الرجال کو مرتب کیا اور احادیث پر فلٹر لگائے کہ معلوم ہو کہ جو راوی حدیث سنا رہا ہے اگر اس کا تعلق تبع تابعین کی نسل سے ہے تو کیا اس کی کسی تابعی سے ملاقات ہوئی تھی, کیا اس تابعی کی کسی صحابی سے ملاقات ہوئی تھی, اور وہ صحابی یہ رسول جس وقت رسول اللہ حیات تھے تو ان کی عمر کیا تھی ان صحابی کی. اس لیے کہ لاکھوں کی تعداد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات جو تھیں وہ منسوب ہو رہی تھیں, تو ان ساروں پر فلٹر لگایا گیا اور لاکھوں کی تعداد میں جو باتیں رسول اللہ سے منسوب تھیں ان پر فلٹر لگانے کے بعد چند ہزار احادیث کو, کسی نے 5,000 اکٹھی کی اپنی کتاب میں, کسی نے 6,000, کسی محدث نے 3,000, کسی نے کم یا زیادہ, یہ صحیح احادیث کو کمپائل کیا اور ہر حدیث کو ایک سٹینڈرڈ سے گزار کر ٹائٹل دیا گیا کہ جو شخص بھی رسول اللہ سے کسی بات کو منسوب کرے گا وہ پوری چین اور سند کو ساتھ میں بیان کرے گا. یعنی ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا, جس کو ٹیکسٹ متن کہتے ہیں, اس کے ساتھ چین کو, چین آف نیریٹرز کو بھی جج کیا گیا, سکروٹنائز کیا گیا, اور یہ دیکھا گیا محدثین کی طرف سے کہ بتانے والے کا اخلاق اور کردار کیسا ہے, جھوٹ تو نہیں بولتا, اس کا حافظہ کیسا ہے, اس کو کتنی بات سمجھ آتی ہے, اس کا آئی کیو لیول کیا ہے, اس کے اندر کتنی باتوں کو یاد رکھنے کی صلاحیت ہے. یہ ساری چیزیں نیریٹرز کی دیکھی گئیں, اور یہ بھی دیکھا گیا کہ تاریخی لحاظ سے, ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے کس راوی سے ان کی ملاقات کا امکان ہے. اتنی محنت احادیث پر کی گئی ہے, سند اور حدیث کا ٹیکسٹ جس کو متن کہتے ہیں ان کو خوب جانچا گیا ہے, بعض موقعوں پر ٹیکسٹ کو بھی جانچا گیا, ٹیکسٹ کو بھی جج کیا گیا, دیکھا گیا, فلٹر لگایا گیا کہ جو بات رسول اللہ سے منسوخ کی جا رہی ہے کہیں وہ قرآن اور سنت کی واضح تعلیمات کے خلاف تو نہیں ہے, یا وہ آپ کی ریگولر سنتوں کے خلاف تو کوئی بات نہیں ہے, اس کو بھی پرکھا گیا. اور جب یہ فلٹر لگایا گیا اور کوئی روایت اس کرائیٹیرین پر پوری نہیں اتری تو اس کو کتابوں میں تو رکھا گیا, کتابوں میں اس لیے رکھا گیا کہ آلریڈی پھیل چکی تھی, رسول اللہ سے منسوب ہو چکی تھی, لیکن ان محدثین نے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ دیکھیں یہ بات 100% شور نہیں ہے, اس بات کے نیریٹرز میں کمزوری ہے, اور محدثین نے تحقیق کر کے بتا دیا اور اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ کون سی احادیث صحیح ہیں, یعنی کہ صحیح سند کے ساتھ ہیں اور درست متن کے ساتھ ہیں, کہاں حدیث حسن ہے, کہاں ضعیف ہے اور کہاں فیبریکیٹڈ ہے. تو جب کسی حدیث کو محدثین نے ضعیف کہا تو ان تک جو پہنچانے والے تھے ان میں کسی نہ کسی فارم میں کمزوری تھی, اور محدثین نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ نے ایسا فرمایا ہو, کیونکہ ان پر ذمہ داری تھی جب وہ کسی حدیث کو صحیح یا ضعیف کہتے تھے یا موضوع کہتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول کی بات کو آگے پہنچا رہے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں احادیث میں لکھا گیا, ضعیف احادیث میں, او کما قال رسول اللہ, کہ یا جیسا رسول اللہ نے کہا ہوگا, کیونکہ شیورٹی نہیں ہے. تو آپ کو میں یہ ساری باتیں کر کے یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو احادیث ہیں اس میں صحیح احادیث اور ضعیف احادیث کو آپ ایک جیسے لیول پر نہیں لا سکتے. صحیح احادیث ایک بہت سخت فلٹر سے گزر کر علیحدہ کی گئی ہیں, ان میں زیادہ شیورٹی ہے کہ وہ رسول اللہ سے منسوب کی جا سکتی ہیں. ضعیف احادیث میں چانس ہے, شیورٹی نہیں ہے. اب میرے یہ چند جملے یقیناً صحیح احادیث کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اور ضعیف احادیث کی حقیقت بیان کرنے کے لیے یقیناً کچھ ویلیو نہیں رکھتے اس محنت کے سامنے جو ان احادیث کو پرکھنے میں کی گئی ہے, مگر میں نے ایک کوشش کی ہے کہ صحیح حدیث اور ضعیف حدیث کی تھوڑی سی آسان الفاظ میں ایکسپلینیشن کر دوں. اب جب ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں صحیح احادیث موجود ہیں, سنت رسول الحمدللہ موجود ہے, رسول اللہ کا ریگولر عمل موجود ہے, صحابہ کا ریگولر عمل موجود ہے, صحابہ کا عمل تواتر سے موجود ہے, اور وہ صحابہ جن کے لیے قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ان کے عمل کو چھوڑ کر اور کس کے عمل کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے؟ شعبان کا مہینہ پورے کا پورا عبادت کا مہینہ ہے, اور آپ کو بتا دیا کہ اگر رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں رسول اللہ نے بہت زیادہ روزے رکھے ہیں تو وہ یہی شعبان کا مہینہ ہے. جہاں تک رات میں عبادت کی بات ہے, صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے ینزل اللہ الی السماء الدنیا کل لیلۃ حین یمضی ثلث اللیل الاول, اللہ تعالیٰ ہر رات دنیا کے آسمان پر 1/3 آف دا فرسٹ پارٹ جو رات کا ہوتا ہے, جو آخری تہائی ہوتا ہے رات کا, اللہ اس میں نازل ہوتا ہے. فیقولو, اور پھر اللہ فرماتا ہے انل ملکو انل ملکو, میں ہوں بادشاہ میں ہوں بادشاہ, من ذا الذی یدعونی فاستجب لہ, تو کون ہے جو دعا کرے اور میں اس کا جواب دوں, من ذا الذی یسالونی فاعطیہ, کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تاکہ میں اس کو عطا کروں, من ذا الذی یستغفرونی فاغفر لہ, کون ہے جو بخشش اور مغفرت مانگے تاکہ میں اس کو معاف کر دوں, فلا یزال کذلک حتی یدی الفجر, اور یہی ندا اور یہی پکار فجر تک لگتی رہتی ہے. تو اللہ تو ہر رات ہمارا منتظر ہوتا ہے, سارا سال ایک رات عبادت کر کے باقی رات ہم غافل کیوں سوئیں؟ ہر رات اللہ کی عبادت کریں چاہے تھوڑی ہو. یہ دعا کی قبولیت کا بھی بہترین وقت ہوتا ہے تہجد کا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کنٹینیوس سنت ہے. صحیح احادیث تہجد پر مل جاتی ہیں, قرآن میں تہجد والوں کی صفت آئی ہے. تو ہم کیوں اپنے آپ کو سارا سال محروم کریں اور صرف ایک رات کی تہجد پر فوکس کریں؟ اسی طرح جہاں تک روزے کی بات ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنٹینیوس سنت ہر ماہ کے 3 روزے ہیں, جن کو ایام بیت کے روزے کہا جاتا ہے. قمری مہینے کی 13, 14 اور 15, 13th, 14th اور 15th ڈیٹ رکھیں روزے. ہر مہینے یہ 3 روزے رکھیں. ایک دن کا 15 شعبان کا روزہ رکھ کر رمضان کے علاوہ پھر ہم سال بھر اپنے آپ کو کیوں محروم رکھیں؟ شعبان کا پورا مہینہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا رسول اللہ کی کنٹینیوس سنت ہے. کیوں نہ اس کو اویل کریں؟ اور اس کا ذکر بھی صحیح احادیث میں موجود ہے. قبرستان جانا, یہ سمجھنا کہ روحیں آتی ہیں, یہ سمجھنا کہ سارے فیصلے ہو جاتے ہیں, اس طرح کی کوئی بھی چیز 15 شعبان کی رات کے ساتھ صحیح احادیث میں موجود نہیں ہے. دین کی خوبصورتی اطاعت میں ہے, دین کی خوبصورتی علم حاصل کر کے محسوس کی جاتی ہے. میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب کی الجھنوں کو دور کر دے, اللہ ہمیں دین حق کا راستہ دکھائے, اللہ ہمیں صحیح علم کی طرف گائیڈنس دے. آپ میں سے جن بہنوں کے قضا روزے, قضا فرض روزے باقی ہیں, پلیز رمضان سے پہلے ان کو مکمل کرنے کی کوشش کریں. رمضان میں قیام اللیل ہم سب کرنا چاہتے ہیں. رمضان میں قیام اللیل تہجد کے ریگولر پڑھنے کے لیے ابھی سے روزانہ تہجد کے لیے اٹھیں, صرف 15 شعبان کو نہیں, ہر رات آج سے فیصلہ کر لیں کہ اب میں اپنی عادت بنانے کے لیے ہر رات 2 رکعت, 4 رکعت, 6 رکعت, 8 رکعت تہجد پڑھوں گی, تاکہ مجھے رمضان میں عبادت کرنے میں تکلیف نہ ہو, پریشانی نہ ہو. آج سے ہم تہجد کے اندر اٹھ کر دعائیں مانگنے کا ایک ریگولر اپنا قاعدہ, ایک روٹین بنا لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق پہنچانے میں بہترین رہنمائی فرمائے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے, اور خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کو رمضان کے مہینے میں صحت کے ساتھ داخل کر کے ہمیں بہترین عبادت کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نافعنی و ایاکم بی آیاتی و ذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.